میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ شان نزول لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ روز جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھو, جو شخص ایسا کرے گا میں اس کے لیے شفاعت فرماؤں گا اور اس کے حق میں گواہی بھی دوں گا. اللہ کریم ہم سب کو بالعموم سارے دنوں میں بھی درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور بطور خاص جمعرات کا دن ہو یا شب جمعہ یا روز جمعہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھنے والے بن جائیں. رب کعبہ مجھے آپ کو سب کو یہ توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ہم اس سلسلے میں باقاعدہ ایک آیت مبارکہ کے تحت, جس کا کوئی پس منظر, جس کا کوئی شان نزول, جس کا کوئی سبب نزول بیان کیا گیا ہو. قرآن پاک کی ہر ہر آیت کا کوئی نہ کوئی سبب ہو ایسا ضروری نہیں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ تمام آیات مبارکہ کا شان نزول بطور خاص بیان نہیں کیا جاتا اور نہ مذکور ہے. لیکن کچھ ایسی صورتیں ہیں, آیات ہیں, جن کے اسباب نزول باقاعدہ بیان کیے گئے ہیں, یا کوئی واقعہ پس منظر ہو چکا, یا کسی سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالی نے وہ حکم نازل فرمایا تو آپ نے اس سوال کا جواب ارشاد فرمایا. انہی چیزوں کو سبب نزول کہا جاتا ہے, شان نزول کہا جاتا ہے. آج کا ہمارا جو موضوع ہے بطور خاص وہ ہے کہ کون سے لوگ ایسے ہیں جو خسارے والے ہیں, خسارے والے انسان کون سے ہیں, نقصان اٹھانے والے لوگ کون سے ہیں, اور یہاں نقصان سے مراد اصل نقصان یعنی انسان کے زندگی کا مقصد ہی جس میں ختم ہو رہا ہو, اور اپنی اخروی زندگی کو, اپنی آخرت کو وہ گویا کہ تباہ اور برباد کر رہا ہو, تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ واقعی ہی اصل نقصان والا یہ شخص کہ جس کی دنیا تو کسی نہ کسی طرح گزر گئی لیکن اس نے اپنی آخرت کو تباہ کر دیا, اس نے اپنی آخرت کو برباد کر دیا. اسی کے تحت آج جو ہم نے سورت مبارکہ کا انتخاب کیا ہے وہ قرآن پاک کی ایک بہت سی مختصر اور چھوٹی سورت 30ویں پارے میں موجود سورت العصر, جس میں اللہ تبارک و تعالی نے خسارے والے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے. آئیے سنتے ہیں اس سورت میں ہمارے پیارے رب عز و جل نے ہمیں کیا حکم ارشاد فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر, زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر, بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک تو عصر کی قسم ذکر ارشاد فرمائی, جس کی کچھ ڈیٹیل تفصیل انشاءاللہ سبب نزول بیان کرنے کے بعد میں عرض کرتا ہوں. یہ آیت مبارکہ کا شان نزول جو بیان کیا گیا, کیوں یہ آیت مبارکہ, کیوں ان صورتوں میں یہ بات بیان فرمائی گئی کہ زمانے کی قسم انسان ہی خسارے میں. کون سا انسان؟ سارے انسان خسارے میں ہے, الا مگر وہ لوگ, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, مگر وہ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کرتے رہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اور وہ حق کی تاکید کرتے رہے, ایک دوسرے کو باہمی طور پر تاکید حق انہوں نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا تھا. وتواصوا بالصبر, اور صبر کی تلقین کرتے رہے, صبر کی وصیت کرتے رہے, صبر کا حکم دیتے رہے. سارے انسان خسارے میں ہیں مگر یہ افراد جنہیں فرمایا کہ یہ خسارے میں نہیں ہے. واقعہ اس کا کچھ یوں ہوا کہ ایک دفعہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, ان سے ایک شخص نے کہا کہ تم تو تجارتی کاروبار میں بڑے ہوشیار تھے اور تم نے خسارہ اٹھایا, اسلام لا کر امیروں کی دوستیاں ٹھکرا کر, امیروں کی دوستیاں چھوڑ کر تم جو ہے وہ نقصان اٹھایا, امیروں کے مقابلے میں غریبوں سے دوستی کی ہے, تجارتی معاملات وہ امیروں کے ساتھ چلتے ہیں لیکن آپ نے اسلام لانے کے بعد وہ غریبوں کے ساتھ آپ بیٹھ گئے. اور یہ بھی کہا گیا کہ کفار کتنے معبودان باطلہ جن کی عبادت کرتے تھے مشرکین, لیکن ان سے کہا گیا کہ آپ نے ان کے مقابل میں ایک رب کو عبادت کے لیے, گویا کہ ایک رب کی تم عبادت کرنے لگ گئے, تو یہ تمہارا نقصان ہوا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ بات بیان کی گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ مومن نقصان میں نہیں رہتا, مومن مسلمان وہ نقصان میں نہیں رہتا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید میں یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی, اور گویا کہ آپ کی اس میں شان کو بھی ایک طرح کا بیان کیا گیا کہ جس بات پر آپ نے فرما دیا کہ مومن نقصان میں نہیں, اللہ نے اسی کی تائید بیان کرتے ہوئے آیت مبارکہ کو نازل فرما دیا ہے, اور یہ بیان کر دیا کہ مومن واقعی نقصان میں نہیں رہتا, مسلمان نقصان میں نہیں, نقصان میں ہیں لوگ خسارے میں لیکن ایمان والے نہیں اور نیک اعمال کرنے والے نہیں ہیں, یہ نقصان میں نہیں, پکے عام نقصان میں, کیونکہ اصل نقصان وہ آخرت کا نقصان گویا کہ جو اٹھانے والے لوگ ہیں. اس سورت مبارکہ میں بہت سے سیکھنے کے پہلو اور مدنی پھول ہمارے لیے موجود ہیں. ابتدان اللہ تبارک و تعالی نے والعصر کہہ کر یہ ارشاد فرمایا کہ زمانے کی قسم, اس سے مراد کیا لیا گیا؟ عصر سے مراد زمانے کی قسم, یعنی زمانے کو اگر ہم دیکھتے ہیں، اس کے عجائبات ہم دیکھتے ہیں، اس کے صبح اور شام کا آنا جانا ہم دیکھتے ہیں، سورج کا طلوع ہونا اور شام غروب ہونا، چاند کا نکل آنا پھر چھپ جانا، ستارے ظاہر ہوں پھر چھپ جائیں، دن آئے یا رات، سردی ہو یا گرمی، ہوائیں چل جائیں یا سورج کی تپش آ جائے، یہ ساری باتیں قدرت کی ایسے عجائبات ہیں کہ جو آدمی کو اس چیز پر گویا کے ابھارتے ہیں، یہ کہنے پر مجبور کرتے ہیں، اور یہ ماننے کے لیے شواہد کافی ہو جاتے ہیں کہ کوئی ہستی ہے جو اس کائنات کے اس نظام کو چلا رہی، یہ معاملات چل رہے ہیں، صبح و شام کا آنا جانا ہو رہا ہے، یہ اتنی قدرت کے عجائبات ہیں، تو یہ ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے۔ تو زمانے، یعنی زمانے کے ان تغیرات، اور اس اعتبار سے زمانے کی قسم کو ارشاد فرمایا کہ زمانے کی قسم، اور یہ بھی کہا گیا کہ عصر سے مراد وقت عصر یا نماز عصر، یہ وقت وہ کہ گویا کہ دن جا رہا ہوتا ہے، اپنے آخری مراحل میں ہے، اور رات کا آغاز ہونے والا ہے۔ عصر کی نماز چونکہ وسطی نماز بھی کہلاتی ہے، کہ دن میں فجر اور ظہر کی نماز، رات میں مغرب اور عشاء کی نماز، اور یہ بیچ والی نماز عصر، تو اس کی ایک بہت اہمیت کو بھی بیان کیا گیا۔ تو یہ اس سے مراد وہ وقت عصر ہے جس کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائی ہے، اور جس طریقے سے چاشت کے وقت کی قسم بھی ذکر فرمائی، والضحیٰ کہہ کر ایک تفسیر چاشت کا وقت بھی، اسی طرح یہاں عصر کی بھی تفسیر موجود ہے۔ ایک یہاں یہ کہ بیان کیا گیا کہ اس عصر سے مراد، زمانے سے مراد کوئی عام زمانہ نہیں ہے، والعصر کہہ کر اللہ تبارک و تعالی نے یہ قسم ارشاد فرمائی ہے، اور مراد اس سے وہ زمانہ، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت آپ کا جو زمانہ ہے اس کی قسم، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں لعمرک، اے محبوب آپ کی عمر کی قسم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر، آپ عمر کی قسم بھی اللہ تعالی ذکر فرما رہا ہے، اور یہاں والعصر، اے محبوب آپ کے زمانے کی قسم، یہ بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں چلتے ہیں، مکہ مکرمہ، جس شہر میں مبعوث ہوئے، جو شہر آپ کو بڑا محبوب اور پسندیدہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اس شہر کی بھی قسم ذکر فرماتا ہے، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، تو اس شہر کی بھی قسم اس لیے کہ محبوب آپ اس شہر میں رہتے ہیں، آپ اس شہر میں چلتے ہیں، اس شہر کو نسبت آج سے ایسی ہے، اس شہر کے اللہ تعالی قسم ذکر فرما رہا ہے۔ تو وہ شہر سارے شہروں میں محبوب ترین شہر ہو گیا، اور آپ کے زمانہ بھی اللہ کو ایسا محبوب ہے کہ اس کی اللہ تبارک و تعالی نے والعصر کہہ کر اس زمانے کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا زمانہ سب زمانوں سے افضل، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر سب شہروں سے افضل، اور آپ کی عمر مبارک ساری عمروں سے افضل ہے۔ اعلی حضرت امام علیہ سنت شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن، آپ نے اس لیے تو ارشاد فرمایا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، کہ اس کلام پاک میں، قرآن مجید میں اے محبوب آپ کے اس شہر کی قسموں کا ذکر فرمایا گیا ہے، یعنی تمام کے تمام شہروں سے افضل ترین، گویا کہ محبوب ترین وہ شہر ہوا، اللہ نے اس شہر کی بھی قسم ذکر فرمائی اور آپ کے زمانے کی بھی قسم ذکر فرمائی۔ سورت مبارکہ کا مفہوم، اس کے مضامین بہت وسعت رکھتے ہیں، بہت وسعت ہے کہ زمانے کی قسم یا نماز کی قسم، وقت اثر کی قسم، محبوب ترین زمانے کی قسم، قسم جب ذکر کی جاتی کہ اس بات میں اور پخت کی آ جائے، وثوق اور یقین سامنے والے سننے والے کو آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر قسمیں ذکر فرمائی ہے، کئی مقامات پر قسمیں ذکر فرمائی، رب بغیر قسم کے بھی ارشاد فرمائے تو اس پر یقین رکھنا وہ تو ویسے ہی ضروری ہے، لیکن قسم یہ سامع سننے والے کے لیے اور تاکید اور پختگی پیدا کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والعصری، اس زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، انسان خسارے میں، مگر ایمان جو لائے اور نیک اعمال کیے، ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی، صبر کی تاکید کی، فرمایا یہ خسارے میں نہیں ہے۔ یعنی اصل انسان کا سرمایہ اور اصل اس کی جسے پونجی کہا جائے، اصل اس کے لیے جو حیثیت رکھتا ہے وہ اس کا ایمان ہے۔ یہاں مدنی چین کے ناظرین ہمیں اس بات کو بالخصوص غور سے سمجھنا بھی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی دعا مانگتے تھے ثابت قدم رہنے کی، لیکن وہ ہماری تعلیمات کی تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں، ایمان لایا نہیں یا لانے کے بعد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر تباہی بربادی ارتداد کی طرف آدمی چلا گیا، مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا، تو سب کچھ تباہ ہے، سب کچھ تباہ ہے، پھر اس کے لیے کوئی بچت کی صورت نہیں ہے۔ اور انسان کو فتنے میں ہر وقت، گویا کہ وہ اس آزمائش اور فتنے میں رہتا ہے، کبھی اس کو بچوں کی طرف سے، کبھی پیسوں کی طرف سے، کبھی اس دنیا کی زیب و زینت اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اور وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرح اس کے اندر مبتلا ہو جائے کہ معاذ اللہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، تو یہ بہت بڑا انسان کے لیے خسارہ ہے۔ اور عام طور پر آدمی ان چیزوں کے اندر بعض اوقات مبتلا ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ تکاثر میں بیان فرمایا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں غافل رکھا زیادہ مال طلبی نے، تمہیں غافل رکھا زیادہ مال طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا ہے۔ مال کی اس لالچ نے اتنا دنیا کے اندر مبتلا رکھا، اتنا دنیا کے اندر مبتلا رکھا کہ مال کثرت کرتے کرتے کرتے، اس کا تکاثر چاہتے چاہتے چاہتے، انسان وہ قبر کا منہ دیکھ لیتا ہے، وہ قبر تک پہنچ جاتا ہے۔ تو فرمایا تمہیں اس مال کی کثرت نے تمہیں غافل رکھا ہے، یہ ہلاک کر دیا اس مال کی کثرت نے، کہ انسان اسی تکاثر کی وجہ سے اپنی آخرت کو بھی گویا کہ بھول بیٹھا ہے۔ انسان کے لیے مال اور انسان کے لیے اس کی اولادیں کیسے خسارے کا باعث بنتی ہیں۔ مال بری چیز نہیں ہے فی نفسی ہی، بذات خود مال برا نہیں، اولاد اللہ کی نعمتوں میں سے، یہ بھی اس کے اندر بھی برائی نہیں ہے، مگر جو مال انسان کو اللہ کی یاد سے ہی غافل کر دے، جو مال انسان کو یاد الہی سے غافل کرے، جو مال انسان کو اللہ سے دور کرنے کا سبب بن جائے، اسی طرح اولاد اگر اللہ سے آدمی کو دور کرنے کا سبب بن جائے کہ انسان غافل ہو جائے تو پھر خسارے بنے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ فرمایا ایمان والو، تمہارے مال تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے گا تو وہی خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں، وہی نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں۔ تو یہاں ان کا ذکر ہوا کہ مال کی وجہ سے یا اولاد کی وجہ سے اگر انسان اللہ تبارک و تعالی کو بھول بیٹھتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے، اس وقت آپ الہاکم التکاثر سورت کی تلاوت فرما رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، اے ابن آدم تیرا مال تو وہی ہے جو تُو نے کھا کر فنا کر دیا، پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا، حقیقی تیرا مال وہی ہے یعنی جس سے تم نے نفع اٹھایا، باقی مال وہ آدمی کے لیے نفع مند نہیں ہوتا، ترکہ چھوڑا ہے وہ رسا کے لیے ہوگا، اس کی ذات کے لیے تو اس میں کوئی فائدہ نہیں، ہاں اپنے بچوں کے فائدے کے لیے۔ اور انسان اسی کوشش میں ہی رہتا ہے کہ میرے جانے کے بعد میرے بچوں کا مستقبل اچھا رہے، عام طور پر یہی نیت ارادوں سے آدمی کمائی کرتا ہے۔ ایک سے دو کاروبار کیے جاتے ہیں، ایک سے دو ڈیوٹیاں سنبھالی جاتی ہیں، مختلف طریقے سے اپنے آپ کو بیزی رکھتا ہے اور مال کماتا ہے۔ نیت، ارادہ، عزم کیا ہے؟ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کے لیے آسانیاں ہو جائیں، میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے، یہی نیتیں اور ارادے ہوتے ہیں۔ لیکن میرے محترم اسلامی بھائیوں، کبھی انسان اس پر بھی غور کرے کہ میرے مرنے کے بعد میری آخرت کیسے بہتر ہوگی؟ یہی وہ مال اگر طریقہ غیر اختیار کیا گیا، ورثہ کو فائدہ مل جائے گا، کسی نے حرام کمایا، کسی نے ناجائز طریقے سے دولت اکٹھی کی، بڑے بڑے عالیشان مکان بنا لیے، محلات بنا دیے، بڑی بڑی گاڑیاں لے لیں، لیکن یاد رکھیں کوئی بھی انسان خود بھی فطری طور پر بھی جتنا بھی مال آ جائے وہ سیر ہو جائے ایسا نہیں ہوتا، بہت مشکل۔ ہاں اللہ والے جو ہوں، جو دنیا سے جن کی غرض ایسی نہ ہو، لیکن عام جنرل انسان کے لیے یہ تو حدیث میں پیار فرمایا گیا کہ اگر اس کے پاس دو وادیاں بھی مال کی ہوں تو وہ سوچے گا ایک وادی اور مل جائے، بڑے بڑے پہاڑ بھی گویا کہ سونے کے مثل اس کے پاس ہوں تو وہ کہے گا ایک اور آ جائے، اور آ جائے، اور آ جائے۔ ٹھیک ہے، اگر حلال طریقے سے کوئی کماتا ہے بڑھاتا ہے، کوئی شریعت میں ممانعت نہیں ہے، تقاضے پورے کریں، لیکن عرض کرنے کا مقصد کہ اگر مال اس انداز سے ہوا کہ وہ انسان کی آخرت کو اگر تباہ کرنے والا ہوا، تو دنیا میں جن کے لیے یہ چھوڑ کے جا رہا ہے وہ تو عیش کریں گے اس کے مال پر، لیکن اصل اس سے پوچھا جائے گا جس نے ان کے لیے یہ اسباب پیدا کیے اور ان کے لیے یہ چیزیں چھوڑی، اصل تو انہی کو دیکھا جائے گا، اصل انہی کو پوچھا جائے گا۔ تو اس لیے ان چیزوں کے اندر بڑا بطور خاص ہمیں غور اور فکر کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا، خدا کی قسم مجھے تمہارے غریب ہو جانے کا ڈر نہیں ہے، مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا تم پر کشادہ نہ ہو جائے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر ہوئی، پھر تم اس میں رغبت کر جاؤ جیسے وہ لوگ رغبت کر گئے، یہ تمہیں ہلاک کر دے جیسے انہیں ہلاک کر دیا۔ یعنی دنیا کے اندر آدمی اس طرح مبتلا ہو، اس طرح پڑ جائے کہ وہ اس کی ایک طرح کی ہلاکت کا کوئی سبب اور ذریعہ نہ بن جائے۔ تو دنیا کے اندر رہنا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا، بالکل ہر انسان اپنے طور پر یہ کوششیں بھی کرے، مگر ایسا انہماک جو اس کو اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہو، جو مال کمانے کی طرف تو اس کی رغبت رکھتا ہے لیکن اس کے حق نہیں ادا کرتا، اس کی زکاتیں نہیں دیتا، کہاں خرچ کرنا ہے اس طور پر اس کو پورا نہیں کرتا، تو پھر انسان خسارے میں، پھر انسان خسارے میں۔ یہاں وہ جواب جو اس آیت کا شان نزول، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا واضح یہ جواب ارشاد فرمایا کہ خسارے میں مومن نہیں رہتا، مومن نقصان نہیں اٹھاتا، مومن کو خسارہ نہیں ہے۔ مومن کو کیوں خسارہ نہیں ہے؟ آخرت کے اعتبار سے مومن، اس کے درجات بلند ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائے گا، جنت کے انعامات عطا فرمائے گا، اور خسارے میں حقیقتاً وہ ہے کہ جو اپنی آخرت کو تباہ کرنے والا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار نے یہ تانا گویا کہ دیا کہ امیروں کی دوستی کو چھوڑ کر غریبوں کی طرف آپ چلے گئے، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں ایسا ہو گیا یہ معاملہ ہوا، نہیں، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کی شان کو بیان کیا، اس پر فخر کیا کہ اللہ نے یہ دولت دی ہے تو اللہ کا فضل ہے مجھ پر، یہ اللہ نے مجھے دولت عطا فرمائی، اور مومن خسارے والا وہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ باتیں ہمارے بھی سمجھنے کے لیے بہت اہم ہیں کہ مومن مسلمان کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے رہنا چاہیے۔ آمنوا وعملوا الصالحات، دو شرطیں، ایمان لائے اور نیک عمل کرے، نیک اعمال کے ساتھ اپنی زندگی کو وہ گزارنے میں کامیابی حاصل کرے۔ آج بھی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو بہت سے لوگ گھروں میں ایسے ہیں، اگر کوئی ایک بھائی یا ایک کوئی آدمی ان میں سے دینی طور پر کوئی رغبت رکھنا شروع ہو جاتا ہے، او تم مولانا بن رہے ہو، تم نے مولانا لازمی بننا ہے، مولانا بنو گے تو کھانا پینا تمہارا کیسے ہوگا، گزر بسر تمہارا کیسے ہوگا، یہ معاملہ تمہارے کیسے ہوں گے، یعنی اس کو مایوس کیا جاتا ہے۔ حالانکہ نماز، وہ صرف نماز ہی پڑھ رہا ہے جا کر، وہ مسجد جا رہا ہے، لیکن گھر والے اس سے، ایسی ہیں لوگ، ایسے دوست، ایسا معاشرہ ہے کہ وہ اس کو اس بات پر بھی گویا کہ تان و تشنی کرتے کہ یہ دین کے قریب کیوں جا رہا ہے، دین کی طرف مائل کیوں ہو رہا ہے۔ وہ اگر داڑھی رکھتا ہے تو اس معاشرے میں اس کو پتہ نہیں کس نظر سے دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ تو ایسا مولانا صاحب بن گیا، مولوی صاحب بن گئے یہ تو، اور یہ کون سی راہ پر یہ آدمی چل پڑا، یعنی اس کو گویا کہ یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ راہ خسارے والی راہ ہے، یہ نقصان والی راہ ہے، اس کو اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ آدمی بعض اوقات مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اصل خسارہ یہ خسارہ نہیں ہے، اصل خسارہ وہ ہے جو اس کے دین کے اعتبار سے خسارہ ہوا، جو اس کے دین کے اعتبار سے اس نے نقصان اٹھایا، اصل خسارہ وہ خسارہ ہے۔ یاد رکھیں وہ دن بھی آئے گا جس دن اللہ کریم کی بارگاہ میں جب حاضری ہوگی تو پھر رب تعالیٰ، وہ جو کریم بھی ہے، رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، لیکن اس کی صفت جبار بھی ہے، اس کی صفت قہار بھی ہے، اور وہ جو اپنے قہر سے اس دن پوچھے گا، سوال جب کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن انسان کے قدم نہ ہٹیں گے حتیٰ کہ اس سے پانچ چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا، اور وہ سوال کیا؟ نمبر ایک، اس کی عمر کے بارے میں کہ کس چیز میں خرچ کی ہے، یہ عمر کیسے خرچ کی ہے، یہ عمر بھی اللہ کی دی ہوئی ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے گمان کر لیا تمہیں بیکار پیدا کیا، تمہیں لوٹنا نہیں اللہ کی طرف، لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے تو اس کے کچھ مقاصد ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تھا کہ تمہاری آزمائش کرے۔ تو اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا۔ آج جو عمر دنیا کی رنگ رنگینیوں میں گویا کہ گزار لی جاتی ہے، ٹائم پاس کر لیا جاتا ہے، وہ چاہے دنیا داری کے معاملات ہوں، رشتہ داریوں کے ہوں، خاندانی نظام ہو، کچھ بھی ہو، ملکی نظام ہو، کسی طرح اپنے وقت کو پاس کیا جاتا ہے، گزارا جا رہا ہے، اور اس چیز کی فکر کیے بغیر کہ مجھے اس عمر کے بارے میں سوال ہوگا۔ نمبر دو، اس کی بطور خاص جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جوانی کس کام میں گزاری ہے۔ نمبر تین، مال کہاں سے کمایا، اور چار، کہاں پر خرچ کیا۔ کہاں سے کمایا اور کہاں سے خرچ، کہاں خرچ کیا، یعنی اس سے دو باتیں پتا چلیں۔ آج اگر دیکھتے ہیں ہم کوئی نظام میں، اگر فضولیات میں، اسراف میں، گناہ کے کاموں میں طرح طریقے سے مال کو خرچ بھی کیا جاتا ہے، اور کوئی ان سے پوچھے یار آپ کی شادی تھی، شادیوں میں ایسا مال لگا دیا، شادیوں میں اس طریقے سے مال کو اڑا دیا، تو آگے سے بڑی جٹائی کے ساتھ کہا جاتا ہے میرا مال تھا، مرضی میری، میں نے لگا دیا، کمایا ہے، چھینا ہوا تھوڑی ہے، چوری تھوڑی کیا ہے۔ بے شک آپ نے چوری نہیں کیا، آپ نے لوٹا نہیں ہے، آپ نے غصب نہیں کیا، دھوکہ نہیں دیا، حلال طریقے سے ہی کمایا ہوگا، لیکن آپ خود سوچئے کہ حلال طریقے سے کمانے کے بعد بھی ہمیں خرچ بھی حلال طریقے سے اس کو کرنا ہے۔ حلال طریقے سے کمایا اور حلال طریقے سے ہی خرچ کرنا ہوگا۔ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ اور نمبر پانچ، اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ نمبر پانچ، علم پر کتنا عمل کیا۔ تو انسان اگر آئیڈیل یہی سوالات کی تیاری میں اپنی زندگی کو گزارے تو یقین کیجئے کئی گناہوں کا سدے باب ہو جائے گا، کئی گناہوں کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ جوانی بھی آ گئی، عمر بھی آ گئی، مال بھی آ گیا، اور علم پر عمل بھی آ گیا۔ ان تمام چیزوں کو اگر آدمی اپنے سامنے اور فوکس رکھتے ہوئے زندگیوں کو گزارتا ہے تو وہ خسارے والا نہیں۔ خسارے والے وہی ہیں جو ان میں ایسے دل لگائیں گے اور اپنے اعمال کو اصل کمی کریں، اعمال میں ان کا نقصان ہو جائے، تو اصل خسارہ وہی خسارہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر ارشاد فرمایا کہ اگر اس کو اس انداز سے کہا جائے کہ تین کسی کے آدمی کے دوست ہوں اور ایک اسے کہے کہ میں تمہارے ساتھ مرنے تک ہوں، مرنے کے بعد میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو صحابہ سے پوچھا آپ نے ذرا یہ بتائیے کہ اس بھائی میں کوئی بھلائی ہے کا نہیں، ہم تو اس میں کوئی بھلائی نہیں پاتے کہ جو مرنے تک اس کے ساتھ ہے، اس کے بعد نہیں۔ کا دوسرا بھائی اس کا وہ جو اسے یہ کہے کہ ہاں میں تیرے ساتھ دنیا میں ہوں، سارے معاملات تیرے ساتھ گزارتا ہوں، اگر تمہارا انتقال ہو جائے تو تجھے نہلاؤں گا، کفن پہناؤں گا، اور لوگوں کے ساتھ مل کر قبر میں ڈال دیں گے، دفن کر دیں گے، ہاں یہاں تک تیرا ساتھ دوں گا۔ تو صحابہ نے کہا ہم اس میں بھی کوئی بھلائی نہیں دیکھتے۔ تیسرے کے بارے میں کہا کہ اگر وہ کہے کہ میں تمہارے ساتھ دنیا میں بھی ہوں اور آخرت میں یوں کہ قبر میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گا، میزان میں بھی تیرے ساتھ ہوں گا، میزان عمل میں تیرا پلڑا بھاری میں بناؤں گا، یہ تیرے ساتھ آخرت تک تیرے ساتھ ہوں. اس میں بھلائی ہے کہ عمل یہی چیز ہے، پہلا مال، دوسرے رشتہ دار، اور تیسرا عمل. یعنی گویا کہ انسان ان تین کے ساتھ دوستی کرنا چاہے تو کس کے ساتھ اس کو دوستی زیادہ رکھنی چاہیے، محبوب ترین اس کے کون سے معاملات ہونے چاہیے. مال سے دل لگاؤ اتنا، فرمایا مال انتقال ہوتے ہی ختم، اس کا کیا تعلق اب اس مال سے، تمہاری زندگی کچھ اور، مال گیا ورثہ کے پاس. رشتہ دار دوست اب آپ اس کو اٹھائیں گے، قبر تک اس کو لے کے جائیں گے، آگے کچھ نہیں کر پائیں گے. لیکن عمل وہ ہیں جو دنیا میں بھی اس کے ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی اس کے ساتھ ہیں. اللہ کریم ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سورۃ العصر کے اس اہم ترین مضمون کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں بسر کرنے کی سعادت بخشے. اللہ کریم ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. قرآن